الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کا ہر انسان اس بات کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ دنیاوی زندگی اس کی خوشیوں بھری ہو، وہ اس طرح دنیا میں زندگی گزارے کہ اس کے دل میں اطمینان ہو، مسرت ہو، خوشی ہو، چین ہو. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ الجھنوں بھری زندگی اس کو ملے، ٹینشن بھری زندگی اس کو ملے. غریب سے غریب انسان کی فطری خواہش یہ ہے کہ وہ دنیا میں جب تک رہے اطمینان کے ساتھ رہے، دل اس کا مطمئن رہے. انسان ساری دنیا کی تمام نعمتوں کو اس لیے تلاش کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں ملیں گی تو میں چین سے رہوں گا. تو نعمتیں براہ راست مقصود نہیں ہیں، نعمتیں تو دراصل ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہیں اطمینان کا. اس لیے اصل دولت جس کی انسان کو تلاش ہے وہ اصل میں دل کا چین و سکون ہے. اسی لیے بعض وقت ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے پاس چیزیں بہت ہیں مگر اطمینان نہیں، تو وہ اسی کی دعا کراتے ہیں کہ دل میں سکون نہیں ہے، چیزیں سب موجود ہیں دل کا سکون نہیں. دوسری بات اس پر غور کریں کہ جس طرح انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان، کہ وہ دنیا میں چین و سکون سے رہے اور اس کا دل مطمئن رہے، اسی طرح انسانوں کا شفیق پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ، اس کی ہر بندی دنیا میں اطمینان اور خوشیوں کے ساتھ رہے. جس طرح کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ یہ تکلیف کے ساتھ رہے، یہ الجھن کے ساتھ رہے، ماں باپ فطری طور پر اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں اپنے ہر اولاد کے لیے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنے لیے نہیں کماتے، اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ خود کھا کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اپنے بچوں کو کھلا کر خوش ہوتے، ماں باپ خود بہت سادہ کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا کر خوش ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر بلا شبہ انسانوں کا رب ساری دنیا کے تمام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو دنیا سے لے کر آخرت تک خوش دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے بہت غور کرنے کے لائق کہ باوجود اس کے کہ انسان بھی خود یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، انسانوں کا پیدا کرنے والا، وہ بہت محبت کرنے والا شفیق پروردگار بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے تمام بندے اور بندیاں خوش رہیں، لیکن یہ بہت کڑوی سچائی ہے کہ دنیا کے اکثر انسان خوش نہیں رہتے، اطمینان قلب، دل کا چین اور اطمینان، روح کی خوشی، اندر کا دل کا ٹھنڈا ہونا، یہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، کروڑوں انسان دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس آرام و راحت کے اسباب سب جمع ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھا فرنیچر ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھے کھانے ہیں، لیکن ان کے دل کو اطمینان نصیب نہیں، اس وقت تو دنیا میں بیماریاں زیادہ تر وہی ہیں جن کا تعلق ٹینشن اور انگزائٹی سے، فکر مندی اور بے چینی سے، بے اطمینانی سے، دنیا میں جب چیزیں کم تھیں تو اس وقت دنیا کے اکثر انسان خوش رہتے تھے، آج چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن بے اطمینانی بھی بڑھتی جا رہی ہے، جن ملکوں کے بارے میں لوگ دور بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو سب چیزیں نصیب ہیں، سب سے زیادہ پریشان انسان وہی نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ دماغی مریض وہی نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں کے لوگ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ نشہ اور شراب وہیں کے لوگ پیتے ہیں، کوئی خوش انسان شراب نہیں پیا کرتا، جو شراب پی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا غم بھلانا چاہتا ہے، وہ بے چین اور پریشان ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک مصنوعی طور پر اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے. مشہور واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، بہت سبق آموز، کہ ان کے مکان میں ایک قریب میں ایک پڑوسی رہتا تھا، بہت غریب انسان تھا اور جوتے سی کر، جوتے گانٹھ کر، موچی جو کام کرتے ہیں وہ کام کر کے وہ اپنا پیٹ پالتا تھا، اللہ جانے کیا وجہ تھی کہ عجیب طرح کی زندگی اس کی گزرتی تھی، دن میں وہ محنت کر کے کماتا تھا اور شام کو کسی پوشیدہ جگہ سے ان پیسوں کی شراب لے کر آتا تھا اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر رات بھر شور مچاتا تھا اور عجیب عجیب طریقے کے اشعار پڑھتا تھا، گیت گاتا تھا، کسی طرح اپنے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایک رات ایسی بھی آئی کہ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی شور نہیں مچایا اس نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، آج میرا پڑوسی کچھ پریشان تو نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ کسی کو بھیجتے اس کا حال پوچھنے کے لیے، خود تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا کہ بھائی کیا قصہ ہے، آج میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی بیماری کوئی پریشانی تو نہیں ہے، میں بے خبر رہ جاؤں تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، اس لیے آیا ہوں. گھر والوں نے جواب دیا کہ اب آپ بھی چین سے سوئیے، ہم بھی چین سے سوئیں گے. کیوں بھائی کیا ہوا، ہم لوگ تنگ آ گئے تھے اس کے شور ہنگامے سے، بہت سمجھانے کی کوشش کی نہیں مانتا تھا، تو ہم نے پھر مجبوراً پولیس میں رپورٹ کر دی. لوگ آئے گرفتار کر کے لے گئے، اب وہ جیل میں رہے گا، شاید جیل کے ماحول میں اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ باہر سدھر کر نکلے. ہم لوگ بھی تنگ آ چکے تھے، اب آرام سے ہم لوگ آج سو رہے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا امام صاحب، بہت اچھا خاموش واپس آئے. صبح کا انتظار کیا، جب صبح ہوئی دن نکلا، پھر امام صاحب نے کسی کو نہیں بتایا، خود تشریف لے گئے شہر کے حاکم کے پاس. شہر کے حاکم نے دور سے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے. وہ جلدی سے دوڑا بھاگا، باہر استقبال کیا کہ حضرت آپ، اس لیے کہ امام صاحب تو ایک ایسی شخصیت اللہ نے ان کو بنایا تھا کہ شہر کا حاکم کیا، پورے عالم اسلام کا خلیفہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، وہ کبھی کسی سرکار دربار میں نہیں جایا کرتے تھے. تو وہ حاکم شہر بہت حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے اشارہ فرمایا ہوتا نا، سر کے بار حاضر ہوتا ہے. فرمایا نہیں، جس کا کام ہوتا ہے اسی کو آنا چاہیے، میرا کام ہے. اور وہ حیران ہوا کہ میرے جیسے ایک چھوٹے سے حاکم کے پاس آپ کا کیا کام. فرمائے حکم دیں. فرمایا اس نام کا کوئی قیدی تمہارے یہاں آیا ہے، گرفتار کروایا. تو اس نے تفصیلات معلوم کی اور کہا جی صحیح بات، گھر والوں نے شکایت کی تھی، رپورٹ کی تھی، چنانچہ کارروائی کی گئی، اب وہ گرفتار ہے. فرمایا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، تم میری ضمانت پر اس کو رہا کر. تو حاکم شہر نے کہا کہ آپ کا حکم فتویٰ ہوتا ہے، پورے عالم اسلام میں اس وقت آپ کا حکم چلتا ہے، آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر، میں بھجوا دوں گا اس کو. نہیں ابھی رہا کرواؤ، میں انتظار کروں گا، میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا. بہت اچھا، جلدی جلدی کاروائی ہوئی، اس کو بلایا گیا. اس نے امام صاحب کو دیکھا، نگاہیں جھکا لی، کچھ نہیں کہا. امام صاحب نے اس سے کچھ نہیں کہا. کم سے کم کتاب میں جس میں واقعہ لکھا ہے خطیب بغدادی کی، اس میں بالکل ذکر نہیں ہے کہ اس شخص نے کچھ بھی کہا یا امام صاحب نے کچھ کہا. چپ چاپ امام صاحب اس قیدی کو لے جا کر اس کے گھر میں اس کو پہنچا دیا اور پھر اپنے گھر چلے گئے. پھر دن بھر گزرا، پھر اگلی رات آئی. اب امام صاحب کو انتظار رہا کہ آج تو وہ گھر پہ ہے تو کچھ آوازیں تو آئیں گی، لیکن پھر پوری رات خاموشی رہی، سناٹا رہا. تو امام صاحب کو پھر فکر ہوئی کہ خدا خیر کرے یہ کیا ہوگا. تو امام صاحب پھر دوبارہ اس گھر پہ تشریف لے گئے. آج کا منظر بدلا ہوا تھا، لوگ سو رہے تھے لیکن وہ جانماز پر بیٹھا ہوا رو رہا. امام صاحب نے دیکھا اور چپ چاپ واپس آنے لگے. وہ دوڑا باہر آیا، حضرت آپ آج پھر. ہاں ہمیں مجھے فکر ہوئی کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، تم خیریت سے تو ہو. حضرت اب میں خیریت سے ہمیشہ رہوں گا. کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ فرمایا امام صاحب میں بہت یہ محسوس کرتا تھا کہ سماج میں میری عزت نہیں ہے، لوگ مجھے بہت ذلیل نگاہوں اور حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے، تو میں رات میں اپنا رم غلط کرنے کے لیے نشہ کیا کرتا تھا. اب آپ جیسی عظیم ترین شخصیت میرے غریب خانے پر دو دن مسلسل آئی ہے، اب مجھے کسی اور نشے کی ضرورت ہے آپ کی محبت کے نشے کے بعد؟ آپ نے جو مجھے محبت دی ہے اس سے میرے دل کو جو چین ملا ہے اب مجھے کسی نشے کی ضرورت نہیں. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ اس بات کی دلیل ہے جو بھی میں نے عرض کی تھی کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا, وہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی حاصل کرنے کے ارادے سے گناہ کرتا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ وہ جتنا گناہ کرتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی الجھن بڑھتی جاتی ہے. آج تک دنیا میں کسی انسان کو کسی گناہ کے کرنے سے دل کا چین نہیں ملا. انسان غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ بیچارہ کیا کرے, اس کو چین چاہیے. انسان کو سب سے فطری تمنا دل کی خوشی کی ہے, دل کا اطمینان. اب اسے چونکہ یہ بات نہیں معلوم, اور خاص طور پر اس دور کا انسان تو بیچارہ کہاں سے یہ باتیں سیکھے, کیونکہ چاروں طرف کی جو دجالی فضا ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ بھئی یہ گناہ کرو اور چین پاؤ. ہر طرف یہی پکار ہے, ہر دیوار سے یہی آواز آ رہی ہے, ہر کاغذ کے ٹکڑے سے یہی آواز آ رہی ہے, میرے اشارے کو سمجھیے, ہر شیشے کے اسکرین سے یہی پیغام آ رہا ہے, ہر موبائل کی گھنٹی پر یہی پیغام آ رہا ہے, ہر طرف زمین سے آسمان تک یہی ایک پیغام ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو تم کو خوشی ملے گی. بھولا بھالا انسان اس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے, اور ایک گناہ کرنے کے بعد جب اس کو چین نہیں ملتا تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ذرا چھوٹا گناہ تھا, اس سے نہیں ہوا, ذرا میں اور کروں, یہ تو 10 منٹ میں ہو گیا, اب مجھے تو 2 گھنٹے والا کرنا چاہیے تاکہ مجھے چین ملے. اب وہ جتنا کرتا چلا جاتا ہے, الجھتا چلا جاتا ہے, یہ انسان پریشان ہوتا چلا جاتا ہے. آج کے زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, جس کی طرف افسوس یہ ہے کہ بالکل توجہ نہیں دی جا رہی, بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. اس توجہ نہ دینے کی بھی ایک وجہ, دیکھو یہ جو دور ہے, یہ جو زمانہ ہے, اس زمانے میں ساری دنیا کے انسانوں کی توجہ ان کے اپنے دل کی طرف سے ہٹا دی گئی ہے. اس وقت کی ساری توجہ جو انسانوں کی ہے زیادہ تر وہ پیٹ کی طرف ہے اور شرمگاہ کی طرف ہے, وہ پیٹ کی طرف ہے اور سیکس کی طرف ہے, صاف صاف بات. اور بہت راز کی اور بڑی اہم بات ہے کہ انسان کو چین تب ملتا ہے جب اس کی اصل توجہ دل کی طرف ہے. یہی وہ چیز ہے بس جو آج ہم کو سمجھنی ہے. اپنے دل کی طرف توجہ جہاں جس انسان نے کی اور دل کو اس کی غذا ملی, دل کی غذا نہ تو نر کی دل کی غذا مادہ ہے, نہ مادہ کے دل کی غذا نر ہے, دونوں کے دل کی غذا اللہ کی یاد ہے. دل کو جہاں خوراک ملی, دل کو جہاں اپنی ڈائٹ ملی, جہاں انسان کی توجہ دل کی طرف ہوئی اور دل کو خوراک ملی, تو انسان بے حد مطمئن رہے گا اور یقیناً وہ اپنے پیٹ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا, اپنی دوسری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا. لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا اس انسان کی زندگی میں اور اس انسان کی زندگی. یہ انسان کھائے گا جینے کے لیے اور وہ انسان جیے گا کھانے کے لیے. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک ہے خوردن برائے زیستن اور ایک ہے زیستن برائے خوردن. جانور جو جیتا ہے وہ کھانے اور پینے کے لیے جیتا ہے, وہ بچے پیدا کرنے کے لیے جیتا ہے. اسے اور کیا معلوم کہ ہم کو دنیا میں کیا کام کرنا. یہ تو جانوروں کی زندگی کی سطح ہوتی ہے. لیکن سمجھدار انسان جس کو صحیح رہنمائی مل جائے, صحیح تربیت مل جائے, جو زندگی کا راز سمجھ لے, زندگی کی سائنس سیکھ لے, آرٹ آف لیونگ سیکھ لے, اس انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل میں اپنے دل کی طرف دھیان رکھتا ہے کہ میرے دل کا حال کیا ہے. اور جس نوجوان لڑکے اور لڑکی, جس مرد اور عورت, جس جوان اور بوڑھے, جس امیر اور غریب,
جس نے بھی اپنے دل کا دھیان دے دیا، امیر اپنی کروڑوں کی دولت کے باوجود انتہائی خوش اور مطمئن رہے گا، اور غریب اپنی بے شدید غربت کے باوجود بالکل خوش اور مطمئن رہے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ غریب یہ سمجھ رہے ہیں کہ امیر بہت مزے میں ہیں، امیر بہت خوش ہیں، پریشان تو ہم غریب لوگ ہیں. اور امیر کہتا تو نہیں لیکن رش کرتا ہے غریبوں پر، کہے کیسے بےچارا. ہم لوگ ایک بہت بڑے مالدار کے پاس خصوصی گشت میں گئے، عرب جماعت ساتھ تھی، عرب ہی ملک کا واقعہ ہے. وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں جو بہت نرم دل ہو گئے ہیں اور بہت اکرام کرتے ہیں، اور یہ جماعت اس لائق ہے کہ ان سے خصوصی ملاقات کا وقت مانگا جائے. وہ دنیا کے چند مالداروں میں سے ایک ہیں، ان کے اپنے پرائیویٹ ہوائی جہاز ہیں، ان کے اپنے پرائیویٹ دنیا میں دو تین ملکوں میں ایئرپورٹ ہیں، ایئر اسٹرپ ہے ان کی اپنی جہاں ان کا جہاز اترتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. مشورے میں طے ہو گیا ہم لوگ ان کے یہاں جو گئے ملاقات کے لیے. انہوں نے بہت اصرار کیا، بڑا اکرام کیا کہ آپ کھانا کھا ہمارے ساتھ کھائیں. تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ یہ بہت اچھا، ہم لوگ واپس جائیں گے، اپنے اعمال پورے کریں گے، پھر عشاء کے بعد آئیں گے. تو بڑی شاندار دعوت کا انہوں نے انتظام کیا تھا، بہت شاندار دعوت کا انتظام کیا تھا. ہم لوگ پہنچے وہاں، لیکن انہوں نے وہ ان کے سامنے جو کھانا رکھا گیا وہ کیا تھا؟ بغیر دودھ کی چائے اور ایک دن پہلے کی باسی تندوری روٹی، یہ وہ کھا رہے تھے. اور انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے. تو میں ان کے انہوں نے مجھے بغل میں بٹھایا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا شکایت ہے آپ کو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے 11 سال ہو گئے، میں اس کے سوا کچھ چکھ بھی نہیں سکتا. دنیا بھر میں میرا علاج ہوا لیکن کچھ ہضم نہیں ہوتا مجھے، خدا جانے مجھے کیا بیماری ہے، کچھ ہضم نہیں ہوتا سوائے اس کی باسی تندوری روٹی اور بغیر دودھ کی چائے کے ساتھ میں بھگو بھگو کے تھوڑی سی کھا لیتا ہوں، یہ میری غذا ہے. ان کے نوکر وہ کھانا کھاتے تھے جو ہمارے وزرا کو بھی نصیب نہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا انتظام. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں بہت اچھی زندگی نصیب کی، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ الگ ایک واقعہ ہے. میں تو سچی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ دل کی خوشی کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، دل کی خوشی کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل کی خوشی کا تعلق بستر سے نہیں ہے، دل کی خوشی کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، دل کی خوشی کا تعلق فرنیچر سے نہیں ہے، دل کی خوشی کا تعلق کاروں سے نہیں ہے. بے شک یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کا دل ٹھیک ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کو بھی ٹھیک سے استعمال کرتا ہے، لیکن جس کا دل خراب ہو، وہ امیر ہو یا غریب، وہ دنیا میں ایک جہنم کی طرح زندگی گزارتا ہے، زندگی کا لطف نہیں لے پاتا. میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جنت، آخرت کی جنت تو بعد میں ملے گی، اللہ والوں کو تو اسی دنیا میں جنت کے مزے آتے ہیں. ہمارے واقعی مشائخ کو یہ حدیث سمجھ میں آتی ہوگی، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا یہ ارشاد سمجھ میں آتا ہوگا ان کے کہ ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنۃ الآخرہ. اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے، جو شخص اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. یہ کیا ہے دنیا کی جنت، کتنے محروم ہم ہیں. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس معمولی شخصیت نہیں تھے، یہ وہ شخص ہیں جن کے لیے اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ دین کی گہری سمجھ اس کو دے، ان کے اوپر دین کے رازوں کو کھول دے. اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. اور وہ شخص کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ کوئی معمولی کہنے والا نہیں ہے، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اس بات کو. کیا مطلب؟ دنیا کی جنت میں جو نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. ہر شخص کٹول لے کہ اس کی دنیا میں اس وقت جو زندگی گزر رہی ہے کیا اس میں اس کو جنت کے مزے آ رہے ہیں؟ الجھنے، کینے، بغض، حسد، لڑائیاں، تکبر، ٹینشن، پھوٹ، آپس میں انتشار، یہ اس کو آپ ہرانا چاہتا ہے، وہ اس کو ہرانا چاہتا ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا میں جنتیوں کے کام ہو سکتے ہیں؟ یہ جنت کی کیفیت ہے؟ جنت کی کیفیت تو بالکل قطعی نہیں ہے. جنت کی کیفیت تو یہ ہے کہ ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. جنت کی کیفیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ جنت والوں کے دل میں تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت ہو. تو پتا چلا کہ جن کے جو وہاں کی جنت میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے چیلنجنگ انداز سے کہا تھا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. اے میرے محبوب، تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے جو ہم نے پیدا کی. آپ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہ ماحول بغیر زندگی کا سلیقہ سیکھے جینے کا نہیں. عجیب بات ہے، ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں لیکن زندگی کا سلیقہ نہیں سیکھ رہے. زندگی کیا ہے؟ اس وقت کیا مسائل درپیش ہیں؟ دیکھو، پوری دنیا میں اس وقت جو فضا ہے، جو کلچر چل رہا ہے، جو تہذیب ہے، جو پوری دنیا کا زمین سے آسمان تک کا ماحول ہے، اس میں آپ مجھے خود بتا دو کہ انسانوں کی توجہ کا مرکز ان کا دل ہے یا کچھ اور؟ دوسرے انسانوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، نماز روزہ کرنے والوں کی بھی اصل توجہ دل کی طرف نہیں. اصل توجہ دل کی طرف نہیں. ابھی تک ہم شریعت کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں ہیں. یہ نماز کس لیے پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ صرف فرض ادا کروانے کے لیے نہیں پڑھائی جا رہی ہے، یہ اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ ہمارا دل پاک صاف ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کی یاد جم جائے. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز جی لگا کر پڑھو تاکہ تم کو میری یاد نصیب ہو جائے. یاد کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں دل سے ہی ہوتا ہے نا، زبان سے تو نہیں ہوتا ہے. کبھی آپ ذرا اپنی بیوی سے کہہ کے تو دیکھیے کہ میری زبان تم کو بہت یاد کر رہی ہے. وہ کہے گی کہ آج پہلی بار سچ بولے ہو. میں تو پہلے سے کہتی تھی کہ تم مجھ سے دل سے محبت نہیں کرتے، زبانی جمع خرچ کرتے ہو، دل میں کوئی اور ہے. میں تو پہلے کہتی تھی، آج پتہ نہیں کیا قصہ ہے کہ سچ نکلا تمہاری زبان سے. میں تم کو بہت یاد کرتا ہوں زبان سے، کہہ کے دیکھی حکا پانی بند ہو جائے. یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اللہ نے جب یہ فرمایا کہ تم کو بہت جی لگا کر نماز کیوں پڑھنی ہے، تاکہ تمہارے دل میں میری یاد بنے. اور دل کی یاد اوقات کی پابند نہیں ہوتی. کیا کبھی آپ نے کبھی کسی کو بھی ایسے بھی کہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں 12:11 ہو جائیں تو میں تم کو یاد کروں؟ ایسا ہوتا؟ ارے خدا کے بندو، یاد تو ایسی ہوتی ہے کہ نکالے ہی نکلتی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے انسان یاد کرتا ہے. جس کسی کی یاد اس کو جمتی ہے، ایسی یاد کا دل میں جمع دینا نماز کا مقصد ہے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کو ابھی تک ایسی یاد نصیب نہیں. اور ایسی یاد نصیب نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی یاد والے دل میں شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شیطان انتظار میں رہتا ہے، اپنی سونگ نکالے انتظار میں رہتا ہے، اپنا ڈنک نکالے انتظار میں رہتا ہے. اور جب وہ قلب کو غافل پاتا ہے اسی وقت وہ وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا. صاف دلیل ہے اس بات کی کہ جس دل میں مستقل یاد جم جائے وہ دل گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. شیطان بے بس ہو جاتا ہے، مدتیں انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کے دل کی غفلت ہوتی ہی نہیں. تو غفلت کا تعلق بھی دل سے ہے اور یاد کا تعلق بھی دل سے. وَلَا تُطِعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. روزہ, روزے کا بھی خاص و خاص ہدف اور نشانات دل ہے. روزہ ہم سے اس لیے نہیں رکھوایا جاتا کہ ایک فرق پورا ہو جائے رمضان میں, نہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد ہے تقویٰ پیدا ہونا, اور تقوی کی جگہ کیا ہے؟ دل. التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تو نماز کا نشانہ بھی دل, روزے کا نشانہ بھی دل, زکات. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکات کا مقصد غریبوں کی مدد ہے, اور زکات کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی غریبی دور ہو, ان کی ضرورتیں پوری ہوں. یہ تو زکات کا فائدہ ہے, اور یہ فائدہ اس کو پہنچتا ہے جس کو زکات ملتی ہے. لیکن زکات نکالنے والے کا کیا مقصد ہے؟ زکات نکالنے والا کیا اصل میں ٹارگٹ ہونا چاہیے؟ وہ قرآن نے خود صاف کر دیا کہ زکات جو ادا کرتا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کا دل دنیا دل پاک صاف ہو. تو زکات کا نشانہ بھی دل. پوری شریعت, سچی بات, پوری شریعت کا اصل مقصد انسان کے دل کا بنانا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو انسانوں, میں نے تم کو صاف ستھرا دل دے کر بھیجا ہے, بس میں تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ واپس تم میرے پاس اس دل کو دھبوں سے بچا کر صاف ستھرا واپس لے آؤ. بس اتنا میں چاہتا ہوں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر گنانا شروع کرے یہ آدمی تو آپ شریعت کے تمام احکام پر غور کر سکتے. پردے کا حکم دیا گیا, وہاں بھی صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطہر لقلوبکم وقلوبہن. کہ پردے کا حکم تم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں تمہارے دل بھی زیادہ پاک رہیں گے اور ان عورتوں کے دل بھی پاک رہیں گے. تو پردے کا بھی مقصد و نشانہ دل. آج کی دنیا میں جو انسان جتنی دیر سے اس بات کو سمجھے گا اتنے ہی گناہوں میں وہ ملوث ہو چکا, اور جو نوجوان زندگی کی شروعات میں ہی یہ تربیت پالے گا اس کی خاص وجہ. یہ زمانہ عجیب و غریب قسم کا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں دل کے بگاڑنے کے تو لاکھوں سامان ہیں. دل کی طرف توجہ ہی نہیں, دل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. سارا سسٹم جو چل رہا ہے, سارے سائن بورڈ, سارے اشتہارات, سارا میڈیا, ساری گفتگو, ساری تعلیم, سب کس لیے ہو رہے ہیں؟ دل ٹھیک ہو جائے. آج کی تعلیم کا مقصد دل کا ٹھیک کرنا ہے؟ کوئی تذکرہ نہیں دل کا. دل سے کیا مطلب؟ آج کا تو پورا ماحول بس پیٹ اور شرمگاہ ہے, بس یہی قبلہ بن گیا ہے آج کے انسان کا, اور اسی میں ہم جینے پر مجبور ہیں. اس میں اسی لیے بار بار ان مجموعوں کو جمع کر کے ہمارے اکابرین اس بات کو ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں, یہ عام زمانہ نہیں ہے. اس زمانے میں ذرا سنبھل کر رہو, اس لیے کہ تم کو ایک الگ مقصد کے تحت زندگی گزارنا سیکھنا پڑے گا. تم کو پہلے سے واضح طور پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اس طرح جینا ہے کہ میرا دل ٹھیک رہے. کیا مطلب مجھے اس طرح جینا ہے؟ مجھے اس طرح دیکھنا ہے کہ میرا دل ٹھیک رہے. مجھے وہ نہیں دیکھنا جس سے دل گندا, مجھے وہ نہیں سننا جس سے دل خراب, مجھے وہ نہیں بولنا جس سے دل خراب, مجھے وہ نہیں کھانا جس سے دل خراب, مجھے وہ نہیں پینا جس سے دل خراب, مجھے اس جگہ پر نہیں بیٹھنا جس جگہ پر بیٹھنے سے دل خراب, اور مجھے زیادہ سے زیادہ اس ماحول میں بیٹھنا ہے جس سے میرا دل ٹھیک ہو. تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے. بقول اقبال کے کہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے, دل یا شکم, تمہارے ہاتھ میں فیصلہ. یہ دو طریقے کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں. ایک زندگی وہ ہے جو پیٹ کے ارد گرد طواف کرتی ہے, جو گھومتی ہے پیٹ کے ارد گرد, جس کا قبلہ و کعبہ, جس کا محور دراصل پیٹ ہے. اور ایک زندگی وہ ہے کہ جس کا محور اور جس کا قبلہ و کعبہ دل ہے. اپنے دل کو سنبھال کر رکھو. دل اگر کسی کو انسان کا برائیوں سے پاک صاف رہا اور اچھائیوں سے آباد رہا, رب کعبہ کی قسم ہر بظاہر برے سے برے حال میں وہ خوش رہے گا. اور جس کا دل اچھا نہ بنا, رب کعبہ کی قسم کھا کر پھر یہاں کی درد کرتا ہے کہ اچھے سے اچھے حال میں وہ پریشان رہے گا. صحابہ کرام کی زندگیاں ذرا سا سوچیے اس پہلو سے, اکثریت صحابہ کی غریب تھی کہ نہیں تھی؟ اتنے غریب تھے وہ کہ ہم نے تو آج تک ایسی غربت کو دیکھا بھی نہیں. اکثریت ان کے اتنے غریب تھے, لیکن کیا کسی نے کبھی کوئی ایسی روایت کسی بھی کتاب میں پڑھی ہے کہ فلاں صحابہ فلاں صحابی کو بڑا ٹینشن رہتا تھا, بہت الجھن میں رہتے تھے, بڑے مایوس رہتے تھے, ان کی بیوی ناراض ہو کر مہکے چلی گئی تھی کہ بھائی کہاں تک فاقے برداشت ہوگا, کہاں کہیں کسی گھر میں ایسا ہوا تھا کہ سسرال اور مہکے کے لوگ بیٹھ کے پنچایت کر رہے ہوں کہ بھائی ہم نے تمہارے ساتھ شادی اس لیے تو نہیں کی کہ اپنی بیٹی کی تم بھوکا مار دو, چلو طلاق دو کھلا لو. کبھی ایسا واقعہ کہیں کوئی ایک ملتا ہے صحابہ کی زندگی؟ کیوں نہیں ہم لوگ سوچتے کہ اتنی غربت کے باوجود ہنستے مسکراتے رہتے تھے, مست رہتے تھے, مطمئن رہتے تھے. واللہ ایسے مطمئن رہتے تھے کہ ارب پتی لوگوں نے ایک گھنٹے کے لیے بھی ان خوشیوں کا مزہ نہیں چکھا ہے جو پوری زندگی صحابہ کرام تمام غموں اور پریشانیوں کے باوجود مست رہتے تھے. کیا زندگی کا راز ہے یہ, اللہ ہمیں دے دے مزہ آ جائے, واقعی زندگی کا مزہ آ جائے. یہ ایک صحابی کے گھر کا مشہور واقعہ ہے. بہت غریب تھے, مزدوری کرتے تھے. ایک دن مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے, دن بھر کام تلاش کیا کوئی کام نہیں ملا, شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آئے. بی بی انتظار میں تھی, کچھ لائے ہوں تو بتائیے. شوہر نے کہا کہ بھائی آج تو کوئی کام ہی نہیں ملا, میں تو جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا خالی ہاتھ. بیوی سے کہا کہ بھائی کچھ ہو تو, ان کا نہیں میں تو بتا چکی تھی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچا, جو کچھ بھی تھا وہ کل ختم ہو گیا. اب میں انتظار میں تھی کہ آپ آج کما کر لائیں گے تو میں پکاؤں گی, آپ بھی کھائیں گے میں بھی کھاؤں گی. تو شوہر نے یہ سن کر ذرا شوہر اداس سا ہو گیا. آپ کچھ سوچیے کہ کسی کے گھر میں یہ واقعہ ہوگا تو ایک غم کی کیفیت آئی, خاص طور پر اپنے سے زیادہ شاید اس کو احساس ہوا ہو شوہر کو کہ اللہ کی بندی میری وجہ سے یہ بھی بھوکی رہے. اب سنیے اس موقع پر بیوی نے کیا کہا. بیوی نے اس موقع پر کہا کہ ایک بات سنیں, ہم لوگ روزانہ اپنی مرضی کے مطابق کھا پی کر سوتے ہیں, آج کی رات اللہ نے یہ چاہا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق بھوکے سوئیں, تو روز اپنی مرضی پر چلتے تھے, آج اللہ کی مرضی پر رہیں گے, کیا مزہ ہے. شوہر کی جان میں جان آئی, بہت اچھی رات گزر گئی. اگلی صبح کو پھر وہ نکلے, سنت کے مطابق بیوی نے دروازے تک آ کر مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہہ کر رخصت کیا. پھر انہوں نے دن بھر کام تلاش کیا, اللہ کی مرضی کے دوسرے دن پھر ان کو کوئی کام نہیں ملا, اور پھر شام کو خالی ہاتھ گھر آ گئے. پھر وہ ہوا, پھر بیوی نے تسلی کے کلمات کہے کہ پوری زندگی اب تک اللہ نے ہم لوگوں کو کھاتے پلاتے رکھا ہے, اب اللہ کی مرضی یہ, آپ بالکل پریشان نہ ہو, آپ بالکل مطمئن رہے, اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, یہ تو ہم سیکھتے ہیں اپنے محبوب سے, اللہ کے محبوب سے, کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ ایمان ہے, یہ اس کی مرضی ہے نا, بس ٹھیک ہے مطمئن. کہہ دینا میرے لیے بہت آسان ہے اور سن لینا آپ کے لیے بہت آسان ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ آدھا گھنٹے بھی اگر چائے لیٹ ہو جاتی ہے تو سر میں درد ہو جاتا ہے. دو دن دو راتوں کا فاقہ اور میاں بیوی پر کیا گزری ہوگی. لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں, کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی غصہ گرمی نہیں, مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں, چہرے پر کوئی تناؤ نہیں. جس نے صبح کو پھر ملی کام کی تلاش میں, پھر سنت کے مطابق دروازے تک آ کر مسکراتے ہوئے رسی امان اللہ کہہ کر رخصت کیا, پھر وہ آج پھر وہ گئے. لیکن ابھی چند قدم چلا تھا چلے تھے وہ کہ بیوی کو کچھ یاد آیا. بیوی نے پکارا واپس کے, میری بات سنیے ذرا واپس آئیے, ایک بات کہنا چاہتی تھی بھول گئی. کیا بات ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے تقوی کی میں سب سے بڑی گواہ. مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے, مگر مجھ سے آپ کو جو محبت ہے اور میرا آپ جتنا خیال رکھتے ہیں اس کی وجہ سے مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آج بھی کہیں کوئی کام نہ ملا تو کہیں آپ میری وجہ سے کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں. خدا کے لیے اگر آج بھی آپ کو کوئی کام نہ ملا تو آپ خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا, کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر, سلام ہو اس کے تقوی پر, سلام ہو اس کی وفا اور صبر اور ہمت پر. یہ ماحول چاہیے دنیا میں, جنت نہیں. جس شوہر کو ایسی بیوی مل جائے, جس گھر میں ایسے میاں بیوی ہوں, اللہ کی قسم وہ دنیا میں جنت ہے. زندگی میں کسی نہ کسی لائن سے کچھ پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں نا, ہر ایک کے ساتھ زندگی میں کچھ مسائل تو آتے ہیں. اب اگر اس وقت اپنا اور اپنے جیون ساتھی کا, اپنے گھر والوں کا دل بنا ہوا ہے, دل کے اطمینان کی کیفیت ہے, تو ان مشکل لمحوں سے بھی ایک دوسرے کے تعاون سے اس طرح انسان گزرتا ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ لوگ ٹھاٹ باٹ کے دن میں بھی نہیں گزرتے, ان دنوں میں بھی قلب کو وہ راحت نصیب نہیں ہوتی جو ان تکلیف کے دنوں میں ہوتی. یہ دولت کتنی بڑی بات ہے جینے کا, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل کی اس طرح کی کیفیت ہو گئی. یہ دنیا میں جنت, یہ دنیا میں جنت. لیکن آج کی دنیا میں جب تک کہ کوئی انسان پکا ارادہ نہ کر لے اور اس کی آنکھ نہ کھل جائے, وہ سمجھ جائے کہ ارے میں کیا غلطی پر زندگی گزار رہا تھا, میں نے تو اب تک اپنے دل کو نظر انداز کیا ہوا ہے, میں نے تھوڑی بہت نمازیں پڑھی, روزہ رکھا, یہ سب کیا, حج کیا, عمرے کیے, لیکن میں نے اپنے دل پر خاص طور پر نشانہ بنا کر ابھی تک محنت نہیں کی. تو جب ہم نماز روزے والوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے دل اچھے نہیں ہیں, تو بقیہ پورے مدنے کا کیا حال ہوگا, بقیہ پورے انسانوں کا کیا حال ہوگا. جب ہمارا حال, ہمیں سچے دل سے اعتراف ہے, اللہ ہم کو اعتراف کی حقیقت نصیب کرے, واقعی ہم نے اپنے دلوں کو نظر انداز کیا ہے, اور دل کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت بھی برباد ہے. حقیقی خوشیوں کا راز دل کی کیفیت میں. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کس لب و لہجے میں اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے لب و لہجے پر ذرا کان دھرنے کی توفیق دے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے میرے بندوں اور بندیوں کان کھول کے سنو, دل کے کانوں سے سنو, توجہ سے سنو, صرف اور صرف اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان پیدا ہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سرسری طور پر نہیں کہی, یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کو دل کا اطمینان چاہیے تو صرف ایک بات پیدا کرو, اپنے دل میں میری مستقل یاد. یہ مستقل والی یاد بڑی دولت ہے, بڑی دولت ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نمونہ ہے, ان کے دل کو کس طرح کی یاد نصیب تھی, ذرا ایک مثال سے اندازہ کیجیے. حدیث کی کتابوں میں روایات آتی ہیں کہ جب آپ استنجا کر کے واپس آتے تھے، طہارت کر کے واپس آتے تھے، تو ایک مختصر سی دعا یا کلمہ آپ کی زبان پر رہتا تھا، اور آپ یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ غفرانک، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. ہمارے محدثین کو بہت محنت پڑی اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ طہارت کا عمل کرنے کے بعد معافی مانگنے کا کیا جوڑ ہے. کوئی غلط کام تو نہیں کیا آپ نے، اللہ کا حکم پورا کیا، اس کے بعد یہ معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ پھر کچھ اللہ کے بندوں نے اس راز کو فاش کیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ اصل بات یہ ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ، جتنی دیر تک میں استنجے کے عمل میں مصروف رہا اتنی دیر تک میں چاہتا تھا کہ میرا دل اس وقت آپ کو یاد نہ کرے، اس لیے کہ وہ جگہ یاد کی نہیں ہے آپ کی، لیکن میں کیا کروں اللہ، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، وہ چند لمحوں کے لیے بھی میری کوشش کے باوجود آپ کی یاد سے نہیں رکا، اللہ مجھے مجھ سے بے ادبی ہو گئی، معاف کر دیجیے. یعنی جس کے امتی ہیں وہ اللہ کی یاد کر کے معافی مانگتے تھے، اور ہم بیسوں سال غفلت میں گزار کر معافی نہیں مانگتے. یہ یاد جو ہر وقت رہے، غفلت ایک لمحے کے لیے بنا لے، کھانا کھاتے وقت، پیتے وقت، دوستوں سے ملتے وقت، بات کرتے وقت، سوتے وقت، لیٹتے وقت، چلتے وقت، ہر وقت یاد. اور یاد ایسی چیز ہے، دیکھو جس کی یاد کسی وقت دل میں چھا جائے وہ نکالے نہیں نکلتے، ہر وقت یاد آتی. یاد اوقات کی پابند نہیں ہوتی، یاد کے لیے کوئی وقت مکروہ اور ممنوع بھی نہیں ہوتا، اور یاد کے لیے کوئی وقت افضل اور غیر افضل بھی نہیں ہوتا، اور یاد کے لیے کوئی وقت اول اور وقت آخر بھی نہیں ہوتا. یاد تو ایسی چیز ہے کہ ایسی جگہ پر بھی آتی ہے، ایسے وقت پر بھی آتی ہے کہ جس پر لوگ ہنسیں. آپ نے یقیناً واقعہ سنا ہوگا لیلا کے مجنوں کا، ہوں گے بہت سے مجنو یہاں بیٹھے ہوئے، تردامنی پہ شیخ کی نہ جائیو. یہ جو شخص تھا مجنو، اچھا بھلا معزز انسان تھا، اس کا نام تھا قیس. سیدنا حسن سے وقت کے حاکم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مجھے ایک عہدے کے لیے ایک آدمی کی تلاش ہے، کوئی مناسب شخص بتاؤ. شاید ان سے کہنے کا مطلب یہ رہا ہوگا کہ وہ جانتا تھا کہ اصل میں تو ان کی حکومت دلوں پر ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں سے یہ واقف ہیں، کوئی صحیح نام کا انتخاب یہ کر کے دے دیں گے تو مجھے نظام کے چلانے میں آسانی ہوگی. تو سیدنا حسن نے جواب میں یہ کہا تھا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں سوچ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد اسی سوچ میں تھے کہ ان کی ملاقات قیس سے ہوئی. قیس بھی اپنے علاقے کا بڑا معزز انسان تھا، کبھی ایک حلقہ تھا. تو سیدنا حسن نے قیس سے کہا کہ بھئی ایک حاکم کو ایک شخص کی تلاش ہے ایک عہدے پر اپوائنٹ کرنے کے لیے، تو کوئی مناسب نام بتاؤ. اب حضرت حسن کو پتا نہیں تھا کہ اتنے دنوں میں قیس کا کیا حال ہو چکا. تو قیس نے جواب میں کہا کہ وہ میری لیلا مناسب رہے گی. تو حضرت حسن نے جواب میں کہا ہم مجنون پاگل ہوں، میں تم سے ایک عہدے پر اپائن کرنے کے لیے ایک آدمی کا نام پوچھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو میری لیلا مناسب رہے. کہتے ہیں کہ اسی دن سے قیس کا نام مجنون پڑ گیا، جب ان کی زبان سے نکلا کہ بل انت مجنون. اب بتاؤ یہ یاد کی مثال ہے کہ نہیں، کہ اس کے دل میں لیلا کی ہر وقت یاد تھی. اب کیسے وقت ہو، بے وقت ہو، موقع ہو، بے موقع ہو، اسے تو اپنی محبوب کو یاد کرنا ہے، دنیا ہنسا کرے. دنیا مجنون کہا کرے؟ یاد کی کیفیت جب کسی کے ساتھ جم جاتی ہے کسی کے ساتھ تو واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، قطعاً بہت مشکل چیز نہیں ہے، اگر کوئی انسان یہ ٹھان لے کہ مجھے اپنے دل میں اللہ کی یاد بٹھانی ہے، اور پھر وہ مانگے دعائیں کرے اللہ کے ایسے کسی بندے سے چمک جائے جس نے پہلی محنت کر کے اپنے دل میں اسی طرح کی یاد جما لی ہو، اور پھر وہ کچھ اگر ترکیب بتائے، تدبیر بتائے، معمولات بتائے تو وہ سب پورا کرے اور دعا مانگتا رہے، کبھی نہ کبھی تو اللہ کو رحم آئے گا اور اس طرح کی یاد اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. اس سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، اور پھر جب دل میں دل کی قیمت اچھی ہو جائے تو انسان کے اعمال و اخلاق بڑی آسانی سے اچھے ہو جائیں. الگ الگ ہر عمل کو اور ہر اخلاق کو ٹھیک کرنا دل کو ٹھیک کیے بغیر بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. لیکن آپ بات بہت آسان انداز سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا دل ہر وقت خوش رہے گا وہ کسی کا برا نہیں چاہے، اس کے دل میں کسی سے حسد نہیں ہوگا، اس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، وہ کبھی غیبت بھی نہیں کرے گا، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائے گا. یاد رکھنا، انسان جو یہ سب کام کرتا ہے اپنے دل کی حسرتوں کی تسکین کے لیے کرتا ہے، اپنے ادھورے پن کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنی تشنگی اور پیاس اور احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، جس کا دل ہر وقت خوش رہے وہ بڑی حد تک گناہوں سے محفوظ ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ گناہ کر کے اپنی خوشیوں کو غارت نہیں کرنا چاہتا. اسے تو وہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، گناہ تو آدمی اس لیے کرتا ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خوشی چاہتا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر یہ حقیقی خوشی آ جائے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا ایک فطری ہی چیز ہو جاتی ہے. اسے کوئی بہت مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکنا پڑتا، اس کے دل ہی کے دائرے بدل جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر کی پسند بدل جاتی ہے، اس کا ذوق بدل جاتا ہے، اس کا دل سب کی خیر خواہی اس کے دل میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپس میں پھوٹ ہو، آپس میں انتشار ہو، پاتیاں پاتی بندیاں ہوں. پس سطح کی باتیں وہی انسان کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے دلوں پر توجہ نہیں. ایک ہی پیغام ہے بس، کہ بھائی اپنے دلوں کو سنبھالو، اپنے دلوں کی طرف توجہ دو. جس لوگوں جو لوگ اپنے دلوں کی طرف توجہ دے دیتے ہیں، جو گھر ایسا ہو جس میں مرد اور عورتیں، جس میں ماں باپ اور بچے سب کے سب یہ اپنے دل کی طرف توجہ دینے کے ماحول میں رہیں، وہ گھر بہت خوشیوں بھرا گھر ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں شاید دنیا کے لحاظ سے تو بہت غنیمت ہے، دنیا کی اور قوموں کے لحاظ سے میں یہ بات بھی عرض کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی اور قوموں کے لحاظ سے آج بھی امت محمدیہ کا حال بہتر ہے، اور امت محمدیہ کے اندر بھی وہ لوگ جن کا تعلق مسجد اور مدرسے سے ہے، اللہ کا شکر ہے بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے. ہمارے مدارس کے اندر جو ہنسیوں خوشیوں کا ماحول ہے، اور جو اسے لوگ، وہ لوگ جو ان مدارس کے ماحول کے عادی نہیں ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بیچارے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بہت غریب لوگ ہوتے ہوں گے، ہر وقت روتے ہی رہتے ہوں گے، اور یہاں ماشاءاللہ مستی کی وہ کیفیت ہے کہ وہ ذرا کو بھی نصیب نہیں ہے. اسی لیے تو دور دور سے دیکھ کر لوگ بہت حیرت کر رہے ہیں اور بہت جل بھی رہے ہیں. ان بیچاروں کو وہ نصیب نہیں ہے، وہ ان بیچاروں کو جو زندگی نصیب ہے، او ہو ہو، دور سے دیکھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں وہ مرد جس کو سب سے زیادہ اس کی بیوی نے پیٹا ہو اور روز پٹائی کرتی ہو، اس کا نام جانتے ہیں؟ امریکہ کا صدر رونالڈ ریگن. ریکارڈ بکس میں یہ بات آ چکی ہے کہ دنیا میں وہ شوہر جس کو سب سے زیادہ اس کی بیوی مارتی تھی وہ امریکہ کا صدر تھا رونلڈ ریگن. اس لیے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر آرٹیکل میں یہ تک لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ جب کہیں دورے میں جاتے ہیں تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے جاتے ہیں. یہ عام طور پر عرف ہے سوائے رونلڈ ریگن کے, کہ وہ جب جاتا تھا تو چھپا کے جاتا تھا, بیوی کو لے کے نہیں جاتا تھا. غریب سوچتا ہوگا کہ دو چار دن تو ذرا سکون سے گزر جائے, یہ تو پگلی بار بھی مارے گی اور کیا عزت رہ جائے گی. اب رونلڈ ریگن کے قبیلے کے جو لوگ ہیں سینکیو اور ساری والے, ان کی جو زندگی کا انداز ہے وہ خود سمجھ لیں گے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اوپر اوپر کی زندگی سے لوگ بہت دور دور سے بیوقوف بن رہے ہیں, دھوکے میں آ رہے ہیں. جو کتنا زیادہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے, جو جتنا زیادہ ان کی تہذیب اور ان کے ظاہر و باطن سے مشابہت اختیار کر رہا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ اس دنیا میں بھی خوش ہے اور انشاءاللہ اسی حساب سے آخرت میں خوش ہو. گھروں کے اندر محبتوں کا ماحول, خوشیوں کا ماحول, پیار محبت کا ماحول, ماں باپ اور بچوں میں ایسا پیار, میاں بیوی میں ایسی الفت, ایسی محبت جن کے دل بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں بھی دل ہی کا رول ہے. جن شوہر اور بیوی کے دل بنے ہوئے ہیں ان کو ایک دوسرے سے صرف جسمانی محبت نہیں ہوتی, ان کو ایک دوسرے سے روحانی محبت. اسی لیے جہاں دل بنے ہوئے ہیں وہاں جتنے یہ لوگ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں میاں بیوی, ان کی محبتیں بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور جہاں صرف جسمانی محبت ہوتی ہے وہاں محبت گھٹتی چلی جاتی ہے, وہاں بے وفائی کے خطرے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ بہت سمجھداری کی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں جیے اور ایک کام سب سے زیادہ اہم سمجھے, وہ ہے اپنے دل کو دیکھنا, اپنے دل کو ٹھیک کرنا. یہ سب سے اہم کام ہے, اور اگر یہ کام ہوا تو آپ یقین مانیں پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے. بہت سے مسائل ہمارے, ذرا ذرا سی بات پر طلاق کا رواج, ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے, آپس میں گروپ بندیاں, الیکشن جیسے حقیر اور معمولی سے مقصد کے خاطر ہمارے درمیان جو پارٹی بندیاں, تفریقہ بازیاں ہوتی ہیں, گروپ بندیاں ہوتی ہیں, یہ سب اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہ بیچارے انسان بہت چھوٹی چیز میں الجھ گئے, بہت چھوٹی چیز میں الجھ گئے. ایک بڑے ذائقے سے انہوں نے اپنے کو محروم کر رکھا, ایک بڑا ٹیسٹ ان کو ابھی تک نہیں آیا, ایک بڑی لذت ان کو ابھی تک نہیں آئی, اسی لیے وہ لوگ دراصل اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں. اور آپ بہت سے لوگ تو بیچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف دولت میں خوشی ہے. میں اکثر ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں, خاص طور پر جب یہ موضوع چھیڑتا ہوں تو وہ لطیفہ ضرور سناتا ہوں. لطیفہ کیا پتہ نہیں وہ واقعہ ہے کیا ہے, کہ ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے, بہت بیمار ہوئے, بہت علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتے تھے. کسی بڑے حکیم صاحب کو بلایا گیا, انہوں نے آ کر دیکھا, ساری ہسٹری سنی, تو ایک علاج بتایا بہت دلچسپ. علاج یہ بتایا کہ ان کو کسی ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا, بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیشہ خوش رہنے والے آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے, بس یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا یہ تو بہت سستا علاج ہے, ہم تو سمجھے تھے کہ پتہ نہیں کون سی جڑی بوٹی بتائیں گے اور کہاں سے منگانی پڑے گی. ایک کرتا بادشاہ سلامت کے لیے, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ بادشاہ سلامت اس وقت بہت بیمار ہیں, اس لیے پریشان ہیں, خوش نہیں ہیں. چلتے ہیں کسی وزیر اعظم کے پاس چلتے ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑے ہیں, ان سے کرتا مانگ بھی لیتے ہیں, وہ تو خوش رہتے ہوں گے ہمیشہ. ان کے پاس پہنچے, ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت کو ایک کرتا بتایا گیا ہے خوش آدمی کا, اور وہ بیمار ہیں, آپ کو پتا ہے آپ سے بڑھ کر خوش آدمی کون ہوگا, ایک کرتا دے دیجئے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ کرتے میرے سب آ گرے, لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو میں خوش تو رہتا نہیں, تم کو کیا پتا میں کس عذاب میں رہتا ہوں. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے. ہلکے سے آمین کا. سمجھدار لوگ، کوئی داؤں لگ جائے وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، پنچایت کے ممبر ہی بن جائے. میں تو خوش رہتا نہیں. انہوں نے معذرت کر لی تو اور مزیروں کے پاس گئے، وہ سب ہاتھ جوڑتے رہے کہ بھائی کرتے بجانے بنیانی سب حاضر ہیں، لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی ہے کرتا تو بھائی میں خوش تو نہیں رہتا. میری بیوی سے پوچھو میں خوش رہتا؟ بڑے پریشان ہوئے، بڑے بڑے امیروں کے پاس گئے، سب کی طرف سے یہی جواب. پھر یہ طے کیا کہ چھوڑو امیروں کو وزیروں کو، چلو غریبوں کے پاس، چلو دیہاتوں میں. اب جو دیہاتوں میں ڈھونڈنے نکلے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نظر پڑی ایک جگہ پر، ایک کھیت میں ایک بڑے میاں ٹانگے اپنی پیر لٹکائے ہوئے مستی سے بیٹھے ہوئے تھے تالاب میں اور نہا رہے تھے، اور ہر کچھ دیر کے بعد پانی ڈالتے تھے اور مستی سے گیت گاتے تھے خوب. ہا 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 لوگوں نے دور سے دیکھا اور کہا کہ یہ مل گیا خوش آدمی. پہنچے اس کے پاس اور اس سے پہنچ کر کہا بڑے میاں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کھیت میں مزدوری کرتا ہوں. ارے چھوڑو مزدوری مزدوری، اب تو سونے میں تولے جاؤ گے، بڑا مزہ آئے گا، نواب بنو گے نواب، یہ سب تمہاری تو زندگی بدل جائے گی. مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ اس طرح ہوگا کہ بادشاہ سلامت کو ایک خوش آدمی کا کرتا چاہیے، اور تم بہت خوش آدمی ہو، جلدی سے کرتا دو، بادشاہ سلامت ٹھیک ہوں گے، پھر تم کو سونے میں تول دیں گے، مزہ آئے گا. بہت زور سے ہنسے بڑے میاں. کہنے لگے بچوں یہ تو ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں، لیکن کرتا تو میرے پاس ہے ہی. کتنا سبق آموز واقعہ ہے کہ جن کے پاس کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے، اور جو ایک خوش آدمی ملا اس کے پاس کرتا نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ خوشی کا تعلق کسی اور چیز، جتنی زیادہ وہ چیز جس کے پاس ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ خوش رہے گا، اور جتنی کم ہوگی وہ اتنا ہی پریشان رہے گا. پریشانی کا تعلق اور خوشیوں کا تعلق چیزوں کی کمی اور زیادتی سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت پریشان ہو ظاہری اعتبار سے، چیزیں بہت کم ہو اس کے پاس، لیکن وہ بہت خوش رہتا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس چیزیں بہت ہوں لیکن وہ خوش تھا. اولیاء اللہ میں، اولیاء اللہ کے تذکرے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کئی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے. سمرقند کے علاقے کے غالباً وہ بزرگ تھے جن کا یہ واقعہ، یہ سچا واقعہ ہے. ایسے بیمار پڑے تھے اپنی زندگی کے ایک دور میں کہ ان کے پورے بدن میں زخم پڑ گئے تھے، اور ہر زخم میں سینکڑوں کیڑے پڑ گئے تھے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان کے بہت ہی چاہنے والے مسترشد اور خلیفہ دور کہیں رہتے تھے، ان کو اپنے شیخ کی اس حالت کی خبر ملی تو وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے سفر کر کے بھاگے ہوئے آئے، اور آ کر جب اپنے شیخ کو اس حال میں دیکھا تو بس پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، پورے بدن میں زخم، ہر زخم میں کیڑے، اللہ کی پناہ. لیکن پھر جو غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہیں، ہوش نہیں ہے، مگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں. کان لگائے ہونٹوں پر، کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو سنا کہ اس حالت میں بھی وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دم رہ گئے، حیران رہ گیا وہ اللہ کا بندہ کہ یا اللہ اس حالت میں شکر. اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے شیخ کو شفا اور صحت دے دیجیے. اللہ اللہ یہ تو آپ کا بہت اچھا بندہ ہے، اللہ اس کو صحت و شفا دے دیجیے، اور اگر صحت و شفا مقدر نہیں ہے تو اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہوش دے دیجئے، میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کس طلب اور طلب کے ساتھ اس بندے نے دعا مانگی کہ تھوڑی دیر میں شیخ نے آنکھیں کھول دی. جلدی سے جھکے، سلام کیا، شیخ نے پہچان لیا، جواب دیا، دعا دی. انہوں نے کہا حضرت باقی بات بعد میں، پہلے اتنا بتا دیجئے کہ اس حالت میں الحمدللہ کہنے کی کیا مناسبت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کس بات پر اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا کہ پیارے، یہ میرے اور میرے مولا کے درمیان ایک راز تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کسی کو پتا چلے، لیکن تم بہت دور سے آئے ہو، تمہارا حق ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور شاید اسی لیے مجھے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ہوش دیا ہو. سنو، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے بدن کو تو اس نے بیمار ڈال دیا، لیکن میرا دل تو اس نے تندرست رکھا ہے. اگر وہ الٹا کر دیتا، میرا دل بیمار ڈال دیتا اور میرا بدن تندرست رکھتا، تو میں کیا کر لیتا؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے میرے بدن کو چاہے بیمار ڈال دیا ہو، مگر میرا دل تو تندرست رکھا. واہ اکبر، دل کسی کا بن جاتا ہے، وہ اتنی پریشانیوں کے بیچ میں خوشیوں کا کوئی سبب تلاش کر لیتا ہے، کوئی مثبت بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، اللہ کی کسی نعمت کا استحضار اس حالت میں بھی اس کو ہوتا ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ بیسوں سال نعمتوں میں رہتے ہیں اور تین دن کے لیے بخار آ جاتا ہے، تو وہ تین دن کا بخار میں ہم اپنے اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں. ایک بار مشہور واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ گزر رہی تھی، ایک نوجوان سر پر تکی باندھے ہوئے جا رہا تھا، حضرت رابعہ کی نظر پڑی، بکا بیٹے کیا بات ہے، تمہارے سر میں پٹی کیوں بنی ہوئی؟ کہا کہ سر میں درد ہے خالہ جان، بہت درد ہے، شدید درد ہے میرے. فرمایا کتنی عمر ہو گئی تمہاری؟ کہا 25 سال. اس سے پہلے بھی کبھی درد ہوا تھا؟ نہیں، کبھی درد نہیں ہوا. کہنے لگے اے نوجوان، 25 سال تک تجھے اللہ نے تندرستی کے ساتھ رکھا، تو نے شکر کی پٹی تو نہیں باندھی، ایک دن تیرے سر میں درد ہوا تو شکایت کی پٹی باندھے ہوئے میرے رب کو بدنام کرتے تھے. ہمیں اللہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے. لوگوں، ہم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن جو چیز سب سے پہلے سیکھنی چاہیے جینے کا طریقہ وہ نہیں سیکھ رہے. اور جینے کا طریقہ کتابوں سے نہیں آتا، صرف جینے کا طریقہ تو کسی سلیقہ مند انسان کے ساتھ رہ کے آتا ہے. جس نے یہ سب سیکھا ہو، جس کو یہ سب نزاکتیں، لطافتیں، ادائیں جس کے اندر اتر گئی ہوں، جس کو شکر کی صفت جس کے پاس ہو، صبر کی صفت جس کے پاس ہو، جس کے دل کو اللہ سے محبت ہو، جو کبھی اللہ سے ناراض نہ ہوتا ہو، کبھی اللہ کی شکایتیں نہ کرتا ہو، کبھی گلے شکوے نہ کرتا ہو، اس شخص کے پاس، ایسے کسی بندے کے پاس رہ کر انسان کو ہوش آتا ہے، عقل آتی ہے کہ یا اللہ، ایک ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ. ہم ذرا ذرا سی بات پر رونا روتے رہتے ہیں، ایک ان کا یہ حال ہے کہ اس حالت میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہے وہ چیز جس کا سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے، ہر انسان. صحابہ کرام اس علم کے عالم تھے 100%، لکھنا پڑھنا تو ان میں سے بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن زندگی کا سلیقہ ان کے پاس تھا، زندگی کا علم ان کے پاس تھا، مردوں کے پاس بھی، عورتوں کے پاس، غریبوں کے پاس بھی، امیروں کے پاس. بڑے بڑے تاجر تھے صحابہ کرام، ملٹی نیشنل کا بزنس کرتے تھے سیدنا عثمان غنی، مختلف قوموں ملکوں تک ان کے کاروبار کا ایک نیٹورک تھا، لیکن خود اپنے لیے کیا کھاتے تھے سب کو پتا ہے، کیونکہ دسترخوان پر کتنا سادہ کھانا ہوتا، کیا کیفیت ہوتی تھی. اور جب ان سے کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ نے میری مدد تو اتنے مال سے کر دی اور خود اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، سیدنا عثمان نے کہا تھا کہ بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سکھایا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ بھائی کماؤ، لیکن اپنے لیے صرف نہ کماؤ، دنیا کے غریبوں کے لیے کماؤ، ان دین کے تقاضوں کے لیے کماؤ. تو بھائی ہم تو دراصل ان کے لیے کماتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کماتے. اب بتاؤ کتنا فرق ہے دنیا کے تاجروں کی سوچ میں اور مدینے کے تاجروں کی سوچ، کتنا زمین آسمان کا فرق. یہ چیز جو ایسی ہے آج اس عاجز کی گزارش ہے, آپ سب آج ایک ارادہ کر لیجئے اللہ کے واسطے, ایک ارادہ کر لیجئے کہ اللہ اب تک ہم نے اپنے دل کو نظر انداز کیا ہے معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. آج سے ہم اس بات کی ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارا دل ٹھیک ہو. یقین مانیے آپ کا دل ٹھیک ہوگا, آپ کی بیویاں خوش ہوں گی, آپ کے بچے خوش ہوں گے, گھر میں ایک خوشی کا ماحول. ہمارے حضرت اپنا ہی ایک واقعہ سناتے ہیں بہت دلچسپ, کہ ایک ملک میں حضرت کا سفر ہوا اور وہاں ایک صاحب نے حضرت کے کھانے کی دعوت کی اور حضرت سے بیعت بھی ہوئے. اس کے بعد حضرت رخصت ہو گئے. اگلے سال اسی ملک کے اسی شہر میں حضرت کا پھر جانا ہوا تو ان صاحب نے دوبارہ دعوت کی. اب جو اس سال پھر وہاں پر ان کے گھر میں پہنچے تو آج پیغام ملا ان کی بیوی کی طرف سے کہ میں بھی بیعت ہونا چاہتی ہوں, مجھے بھی بیعت کر لیں. تو حضرت کو تو پتہ نہیں اللہ نے کون سی خاص نظر دی ہے, کہنے لگے کہ میں آیا تو پچھلے سال بھی تھا, ذرا اپنی بیوی صاحبہ سے یہ پوچھئے کہ پچھلے سال کیوں بیعت نہیں ہوئی. تو وہ بیچارے شرمندہ شرمندہ آئے اور مجبور تھے, حضرت نے پوچھا تھا جواب تو دینا ہی تھا, اندر سے پوچھ کے آئے بتایا حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال ان سے کہا تو بہت تھا کہ دیکھو میں بیعت ہونے جا رہا ہوں, تم بھی کلمات پڑھ لو, لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو تمہارا غصہ ہے نا, جلالی پیر بنے بیٹھتے ہو, ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہو, اگر تمہارا غصہ تمہارے پیر صاحب نے دور کر دیا تب مانوں گی, اس لیے میں پہلے دیکھوں گی. اگر تمہارے غصے کی اصلاح ہو گئی نا, بیویاں تو ہم لوگوں کا پہچانتی ہیں نا, باہر چاہے جتنا اڑ رہے ہوں لیکن بیوی کہتی ہے تب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے. تو بیوی نے یہ کہا کہ میں تو دیکھوں گی, اگر تمہارا غصہ ٹھیک ہو گیا تب میں مانوں گی کہ ہاں یہ کچھ ہیں. اور اب وہ مان گئی کہ بدل گیا بالکل, میں وہ سب غصہ غصہ ختم ہو گیا, تبھی تو وہ بیعت ہونے کی درخواست کر رہی. تب حضرت نے ہم لوگوں کو یہ واقعہ سنانے کے بعد, مناصر الدین صاحب بھی تشریف رکھتے تھے, ہم لوگ دونوں حاضر تھے, وہ فرمایا کہ یہ مسئلہ کوئی کرامت کا نہیں ہے, مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو ہو گیا کوئی کرامت ہوگی, مسئلہ اصل میں بالکل سائنٹیفک ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح بدن کے اعضاء, اگر ان میں سے کوئی عضو بیمار ہو جائے تو اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے, اس سے کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے, اور طب کا جاننے والا, میڈیکل سائنس کا جاننے والا اس بیماری کی علامتیں سنتے ہی سمجھ لیتا ہے کہ فلاں عضو خراب ہے, یہ گردے کی خرابی ہے, یہ جگر کی خرابی ہے, یہ پھیپھڑے کی خرابی ہے, وغیرہ وغیرہ. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کے مختلف مقامات رکھے ہیں, ان مقامات کو لطائف کہتے ہیں. تو جس مقام کا لطیفہ بگڑتا ہے اس سے کچھ متعین قسم کے گناہ انسان کے جمٹ جاتے ہیں. تو جیسے ہی انسان بتاتا ہے کہ فلاں بیماری ہے مجھ کو, فلاں گناہ میں پھنسا ہوا ہوں, مثلا غصہ, تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا فلاں لطیفہ جو ہے وہ دراصل ویران ہے, اسے ذکر کی غذا کی ضرورت ہے, اسے ذکر کی خوراک کی ضرورت ہے, اس میں گندگی آ گئی ہے, اس میں زنگ لگ گیا ہے. تو جب اس انسان کو اس لطیفے کا ذکر بتایا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر اس لطیفے کا دھیان کر کے اللہ کے نام کی تاثیر وہاں تک پہنچاتا ہے, تو جب وہ لطیفہ پاک صاف ہوتا ہے, یعنی روح کا وہ مقام پاک صاف ہوتا ہے, تو انسان کو فطری طور پر اس گناہ سے چھٹکارا مل جائے. تو جب جس وقت یہ اندازہ ہوا تھا, انہوں نے جب کہا, ان کو اس سبق پر زیادہ محنت کرائی گئی, ان کو اس لطیفے پر زیادہ محنت کرائی گئی, وہ پاک صاف ہو گئے. اب ہم خود غور کریں ہم لوگ کتنا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ انہی مسائل کی وجہ سے ہم خود بھی پریشان رہتے ہیں, ہمارے گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں, ہمارے بچے بھی پریشان رہتے ہیں, ہمارے پڑوسی بھی پریشان رہتے ہیں. بعض وقت ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار فیل ہوتا ہے, کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی کسی کسٹمر پر خفا ہو رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی ہم اپنی نگاہوں پر قابو نہیں پا پاتے، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے، خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان شک کی فضا آ جاتی ہے، روز ہمارے بڑوں کے بعد ایسے کیسز پہنچتے ہیں، روز ایسے کیسز پہنچتے ہیں، کیوں لڑائی ہے، کیا جھگڑا ہے؟ جب بات کی تہ میں جاؤ تو بیوی اندر کی بات کہتی ہے کہ مجھے ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، یہ میری بہن کو دیکھتے ہیں، یہ میری کزن کو دیکھتے ہیں، اس کو وہ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ نظر قابو میں نہیں ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے، یا بیوی الگ ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، بچے کرمنل بن جاتے ہیں، صرف ایک گناہ کی وجہ، اور وہ گناہ بہت آسانی کے ساتھ کیور ہو سکتا ہے، کسی ماہر سے پوچھتے وہ اللہ کا مندہ علاج بتاتا، یہ اس طرح کا ذکر کرتے اپنی آنکھوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے، مسئلہ ختم ہو جائے۔ ایسے کتنے کیسز ہیں کہ یہ جب واقعہ پیش آیا، اس طرح کی بات آئی، ان سے کہنے والے نے کہا کہ تھوڑے دن کی مہلت دے دو، تم ذرا سا صبر کر لو بیٹی، تم تھوڑے دن انتظار کر لو، اور کسی طرح اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لو، یا ہم خود اس سے بات کرتے ہیں، اس کے اندر توق پیدا ہو جائے گا، دیکھو یہ بیماری ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد تمہاری زندگی خوشیوں میں گزرے گی، جلدی کوئی قدم نہ اٹھا۔ تھوڑے دن انتظار کرنے پر وہ راضی ہو گئی، شوہر آمادہ ہو گیا، اس اللہ کے بندے نے وہ ذکر شروع کیا۔ بعض اللہ کے بندوں کو تو بیعت کیے بغیر، کچھ کیے بغیر، صرف ان کے ان ذاتی حالات کی وجہ سے یہ بتا دیا گیا کہ بھائی تم ذرا پیارے اس پر ذرا محنت کرو، اور پھر بتاؤ، ہر مہینے میں رپورٹ کرو کہ کیا حال ہو رہا ہے۔ چند مہینے کے بعد خود بیوی کہتی ہے کہ اب مجھے کوئی شکایت، ختم ہو گیا۔ تو ہم اپنے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نہ جانے کس کس قسم کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہم جو بڑے آسان علاج اللہ پاک نے دیے، یہ بھی ایک عجیب غریب بات ہے، امت جتنی زیادہ پست ہمت ہوتی جا رہی ہے، جتنے ہماری ہمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، جتنے ہم شدید محنت کرنے کے بجائے ہم ذرا سست اور کاہل ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہماری اصلاح کے نصاب کو آسان کرتے جا رہے ہیں۔ الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، یہ اللہ تعالیٰ کا کی سنت ہے۔ تو آج سب سے اس بات کی گزارش ہے کہ آپ اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے دل کی دنیا کو ٹھیک کریں، اور دیکھو دل ٹھیک ہوتا ہے دل والوں کے یہاں، دل ٹھیک ہوتا ہے نہ دل کے یہاں، یہ بھی ایک الگ علم ہے، ایک شعبہ ہے، اس کے بھی ماہرین ہیں۔ یہ جو اکابر اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، آپ صرف ان کا بیان سننے کا بھروسہ اکتفا مت کریں، صرف اسے کافی مت سمجھیں کہ آج فلاں بزرگ آ رہے ہیں تو چلو ان کا بیان سن لیں، آج فلاں بزرگ آ رہے ہیں تو ان کا بیان سن لیں۔ بیماریوں کا علاج بیان سن کر نہیں ہوا کرتا، دوا کھا کر ہوتا ہے، پرہیز کر کے ہوتا ہے۔ اور اس لیے آپ کے علاقے میں، قرب و جوار میں اللہ والے موجود ہیں، صاحب نسبت موجود ہیں، ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جن سے دور دراز کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے قرب و جوار کے لوگ بعض وقت بڑے بڑے کامل مشائخ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو دور دراز کے لوگ اٹھا پاتے۔ اس عاجز کا کام تو اذان دینا ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں اللہ والے موجود ہیں، اپنے علاقے کے ان اہل اللہ سے فائدہ اٹھائیے، معلوم کیجیے، اپنے علماء سے پوچھئے، دار العلوم کے ذمہ داروں سے پوچھئے، ہمارے شیخ حنیف صاحب یہاں موجود ہیں اور حضرات ہیں، ان سے پوچھئے کہ بھئی کس کے پاس ہم جائیں، کس سے رجوع کریں، کیا کریں، ہم اپنے دل کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں۔ اور بھی بہت سے علماء ہیں، ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب وہ یہاں آپ کے قریب میں ایک پوری عشق کی دکان لگائے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کہنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ان جیسوں کی اور ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب برات سے درخواست ہے کہ آپ اس کو نظر انداز مت کریں، آپ نوجوان ہوں، آپ بوڑھے ہوں، آپ کوئی ہوں، آپ کسی اللہ والے سے تعلق کو جوڑیں، اور خالی تعویذ کے لیے نہیں، دعا کے لیے نہیں۔ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے، اللہ تعویذ اور ما ادراک ما تعویذ، اللہ خوش رکھے عاملوں کو اور ان کو کچھ اور طریقے سے روزی دے دے، اللہ تو رزاق ہے، عجیب مصیبت ہے، عجیب مصیبت۔ ہم اگر اللہ والوں کے پاس کبھی جاتے بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ حضرت کوئی تعویذ لکھ دیجئے، ایک دکان تو ہو گئی دوسری بھی ہو جائے، میرے داماد کو دبئی میں جاب مل جائے، اس کی تعویذ لکھ دیجئے، واہ واہ واہ، تو ہی نادا چند کلیوں پہ تناز کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ کیا لے سکتے تھے ہم اللہ والوں سے، اور کیا لے کر راضی ہیں بھائی؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے تعویذیں مانگی تھی؟ جو بھائی صحابہ اللہ کے رسول سے تعویذیں مانگتے، بوتل میں پانی دم کراتے تھے، یہ صحابہ کا معمول تھا؟ استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اصل چیز جو فیض ہے لینا، اپنی اصلاح کرانا، اپنے دل کی کیفیت کا بدلنا، گناہوں سے پیچھا چھوٹنا، ہمارے وقت صحیح استعمال ہو، ہماری جوانی بیداد رہے، ہمارا مال صحیح استعمال ہو، ہمارے دل میں جذبات ہوں، ہمارے اندر قناعت ہو، ہمارے اندر شکر ہو، ہمارے اندر صبر ہو، ہمدردی اور محبت ہو، آپس میں جوڑ ہو، یہ چیزیں ہماری اصل مطلوب ہونی چاہیے۔ وہ تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، جب ہم یہ سب لیں گے تو یقیناً اور اللہ والے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے کہے بغیر دعا کریں، اور اصل دعا تو وہی ہے جو کہے بغیر ملتی ہے۔ اصل دعا وہ ہے، ایک دعا وہ ہے جو کروائی جاتی ہے، اور ایک دعا وہ ہے جو لی جاتی ہے۔ اصل دعا وہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اللہ والے کی نظر ایسی پڑ جائے، اس کے دل میں ہماری ایسی محبت آ جائے، ایسی قدر آ جائے کہ ہمارے کہے بغیر وہ اللہ کا بندہ ہمارے لیے دعا کرے، اس دعا وہ دعا فیصلے کروا لیتی ہے، آسمانوں سے فیصلے اتروا لیتی ہے۔ اس لیے بس میری ایک ہی درخواست ہے آپ سے کہ آپ کوئی بھی ہوں، آپ یہیں کے رہنے والے ہوں، باہر سے آئے ہوئے ہوں، مستقل یہاں رہتے ہوں، تھوڑے دن کے لیے آئے ہوئے ہوں، آپ کہیں رہتے ہوں، آپ ضرور کسی اللہ کے اچھے بندے سے اپنے دل کی اصلاح کرائیے، اپنے دل کو اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت سے آباد کیجئے، ہر دم والی یاد نصیب ہوگی، دل میں چین و سکون نصیب ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا، پھر گناہوں سے بھی چھٹکارا ملے گا، اور انشاءاللہ زندگی میں برکت آئے گی، روزی میں برکت آئے گی، صحت میں برکت آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ حضرت کے ہمارے حضرت دام البرکاتہم کے بہت سے بیانات کی سیڑھیاں یہاں پر موجود ہیں، باہر لگائی گئی ہیں، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ان سیڑھیوں کو لے کر جائیں، بہت ہی قیمتی بیانات ہیں، اگر ہم مستقل سنتے رہیں گے، گھر میں گھر والے سنتے رہیں گے، دوستوں کو تحفے میں دیں گے، تو انشاءاللہ یہ پیغام گونجے گا اور یقیناً اس کا دل پر اثر ہوگا، زندگی کی ترتیب بدلے گی۔ حضرت کے جو ہندوستان کا سفر ہوا تھا، اس موقع پر جو پورے ملک میں مختلف مقامات پہ حضرت کے بیانات ہوئے تھے، وہ بیانات کی سیڑھیاں بھی موجود ہیں، اور وہ بیانات کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، خطبات ہند کے نام سے، جن حضرات نے آپ کے پاس نہ ہو اگر وہ لے سکے تو اس کتاب کو بھی لے لیں، مستقل طور پر پڑھنے سے، اپنے گھر والوں کو سنانے سے بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ الفرقان رسالہ کے تازہ ترین شمارہ جنوری کا وہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رسالے کو اکابر کی دعاؤں و توجہات کا خاص ایک تحفہ دے رکھا ہے، اسی کی بدولت 80 سال ہو گئے یہ رسالہ ایک مہینے کے ناغے کے بغیر پابندی سے نکل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے وقت کی ضرورت کے مضامین اس میں آتے ہیں، ان سے خاص طور پر وہ لوگ جو ذرا سبھی شعور اور عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو آپ رسالے کو بھی حاصل کریں، ان سیڑھیوں کو بھی حاصل کریں، کتاب بھی لیں، انشاءاللہ یقیناً نفع ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معزل الجود والكرم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم،
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترجينا بها من جميع الأهوال والآفاق وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں لیکن حقیقت میں بہت گندے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ زندگی کی پوری ترتیب ہماری الٹ گئی، اللہ بالکل بگڑ گئی، دل کو بالکل نظر انداز کیا، جسم اور اللہ پیٹ اور شرمگاہ کے پیچھے پڑ گئے. اللہ ان کی فکریں ہمارے دل و دماغ پر سوار ہو گئیں اور ہم نے اپنے دل کو نظر انداز کر دیا. اللہ اسی وجہ سے ہم سے بے پناہ بہت بہت زیادہ گناہ ہو گئے. اللہ آج ہم آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں، اب رحمان و رحیم ہیں. اللہ اللہ بندے اور بندیاں ہمارے سوا آپ کے اور بھی بہت ہیں لیکن رب ہمارا آپ کے سوا تو اور کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ ہم اور کس کو پکاریں اگر آپ کو نہ پکاریں؟ اللہ آپ ہی تو ہمارے ہیں. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وقتی طور پر ماں باپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں مگر پھر ماں باپ معاف کر ہی دیتے ہیں. اللہ آپ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ آج ہمیں معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے. معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا. ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. اللہ مسکین ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہیں. اللہ فقیر جب بادشاہوں کے پاس آتا ہے تو بادشاہ فقیروں سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا لے کر آئے ہو، وہ تو فقیروں سے یہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. اللہ آپ بھی ہم سے یہ نہ پوچھ لیجئے گا کیا لائے ہو، آپ بس یہ پوچھئے گا کیا لینے آئے ہو. ہم کہیں گے مغفرت لینے آئے ہیں، جنت لینے آئے ہیں، ہدایت لینے آئے ہیں. اللہ اللہ کیا کرے، اب تک کی زندگی برباد ہو گئی، زندگی ضائع ہو گئی. اللہ گناہ کرتے کرتے کمر ٹیڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے. اللہ اب بھی بچا لیجئے، اب بھی بچا لیجئے، اب بھی لہم و کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ 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 ہم نے زندگی میں کئی بار یہ سنا اور دیکھا ہے کہ ایک بیچارہ غریب انسان بھیک مانگنے نکلا، کچھ سکے ملے، بھوکا تھا، گھر میں بچے بھی بھوکے تھے. اس نے سوچا اتنے سکے تو مل گئے، جب جا کر میں چار روٹی لے سکتا ہوں، کچھ کھا لوں، بچوں کو کھلا دوں. وہ بیچارہ ایک روٹی سالن کی دکان پر پہنچا اور اس نے ان سکوں کو بڑھا کر کہا کہ بیٹا ذرا مجھ کو روٹی دے دو. تو اس نے سکے دیکھے دکان والے نے اور یہ پہچان گیا کہ یہ سکے تو کھوٹے ہیں، یہ سکے تو جعلی ہیں. لیکن اس نے جب نظر ڈالی اس غریب آدمی پر تو اس کے دل میں شفقت آ گئی. اس نے وہی کھوٹے سکے رکھ لیے اور ان کے بدلے اس نے روٹی بھی دے دی، سالن بھی دے دیا، کہا بابا پیٹ بھر کے کھا لو اور گھر بابے بچوں کے لیے بھی لے جاؤ. اللہ اللہ اگر ایک دکان والا روٹی بیچنے والا اتنا مہربان ہو سکتا ہے کہ کھوٹے سکے کے بدلے روٹی سالن دے سکتا ہے تو آپ کتنے کریم ہیں. اللہ آپ بھی ہمارے کھوٹے نماز روزوں کو اللہ قبول کر لیجئے گا، اللہ قبول کر لیجئے گا، اس کے بدلے جنت دے دیجئے گا. اگر آپ نے اللہ یہ واپس کر دیا اور کہا یہ نمازیں نہیں چلیں گی یہ کھوٹی ہیں، یہ روزے نہیں چلیں گے یہ کھوٹے ہیں، اصلی نماز روزے لاؤ اللہ تو ہم کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس ان کھوٹے سکوں کی سوا کچھ نہ ہوگا، پھر تو ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ ایسا نہ کیجئے گا، اللہ ایسا نہ کیجئے گا. اللہ آپ کی شفقت کا واسطہ،
آپ کی محبت کا واسطہ، آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، انہی کھوٹے سکوں کو چھپا کر رکھ لیجئے گا، ان کے بدلے ہم کو جنت دے دیجئے گا، ان کے بدلے ہم کو جنت دے دیجئے گا۔ اللہ، یہ پورا مجمع آج آپ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ ایک نظر اس پورے مجمع پر ڈال دیجئے، اللہ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی۔ سنا ہے سفید داڑھی والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو انہیں خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ان میں علماء بھی تو ہیں، ان میں صاحب نسبت اللہ مشائخ بھی تو ہیں، اور ان میں وہ نوجوان بھی تو ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ، جو کوئی بھی آپ کو پسند ہو، اللہ اسی کے طفیل آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اللہ، ہمیں اعتراف تک ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہم کیا کریں، جیسا بھی ٹوٹے پھوٹے انداز سے مانگ سکتے ہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ، ہم کو اپنے در کا منگتا بنا دیجئے، اپنے در کا منگتا بنا دیجئے۔ اللہ، اس شہر کو سجا دیجئے، اس شہر کو سنوار دیجئے۔ اللہ، یہاں کے رہنے والے مردوں اور عورتوں کو اللہ دیندار بنا دیجئے، تقوی ہم سب کو دے دیجئے، توکل دے دیجئے، اخلاص دے دیجئے، سخاوت اور ہمدردی دے دیجئے، آپس کا جوڑ عطا فرما دیجئے، آپس کا جوڑ عطا فرما دیجئے، الفت و محبت پیدا فرما دیجئے، تفرقہ و انتشار سے ہم سب کو بچا دیجئے۔ اللہ، اللہ، ایک اندھا فقیر بھیک مانگتے مانگتے ایک مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بہت دیر تک آواز لگاتا رہا، کوئی جواب بھی اندر سے نہیں ملا، جھنجھلا کر کہنے لگا، کس فقیر کے دروازے پر آ گیا ہوں، کوئی جواب ہی نہیں ملتا۔ ارے ہاں میں نہیں تو کم سے کم نہ ہی بول دو تاکہ میں اگلے دروازے پر جا کر آواز لگاؤں۔ کسی نے دیکھ لیا اور بتایا کہ بابا، یہ مسجد کا دروازہ ہے، اندر کوئی نہیں ہے، یہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کس کا جواب آئے گا؟ جیسے ہی اس نے سنا کہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا صدا لگا رہا تھا، ایک دم سے کچھ سوچا اور پھر اچانک اس نے اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا کہ مانگتے مانگتے جب میں رب کے دروازے پر آ گیا ہوں تو اب میں کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ، ہم بھی تو آج مانگتے مانگتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، ہم بھی آج اپنے پیالے توڑتے ہیں اللہ، اور ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ، ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنائیے گا، اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنائے رکھیے، دین بھی دے دیجئے، دنیا بھی دے دیجئے۔ اللہ، دنیا کی نعمتوں کے بھی ہم محتاج ہیں، اللہ وہ بھی دے دیجئے، اور اللہ دین بھی دے دیجئے، اللہ دونوں کو سنبھال کر لے کر چلنے کا سلیقہ بھی دے دیجئے۔ اللہ، اللہ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے گھروں کی مستورات کو بھی آج معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری بیویوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، بیویوں کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بڑی خدمت کرتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں، ہمارے غصے کو بھی سہتی ہیں۔ اللہ، ہم بڑے بد اخلاق ہو گئے ہیں، اللہ ہم ان کا احسان نہیں مانتے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گھروں میں خوشیوں کا ماحول بنا دیجئے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی آج نیک بنانے کا فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ نیک بنا دیجئے، اللہ نیک بنا دیجئے۔ اللہ، آج ہم کیا آپ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ ہم کو بھی ولایت کا نور دے دیجئے؟ اللہ ناراض نہ ہوئیے، اللہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، مگر کیا کریں، دیکھ دیکھ کر ولیوں کو اللہ منہ میں پانی آتا ہے، اللہ دل میں حسرت آتی ہے کہ ہم کو بھی کبھی یہ دولت ملے گی، ہم کو بھی کبھی آپ کا قرب ملے گا، ہماری بھی کبھی ایسی رات گزرے گی جس رات میں ہم آپ کے سامنے تڑپ تڑپ کر رو رہے ہوں، کروٹیں بدل رہے ہوں۔ اللہ، غفلت کے ساتھ سوتے سوتے بوڑھے ہو گئے، اللہ اب یاد کے ساتھ اب رات کا گزارنا کب نصیب ہوگا، کب نصیب ہوگا؟ اللہ ہمارے دنوں کو بھی آباد کر دیجئے، ہماری راتوں کو بھی آباد کر دیجئے، ہمارے ظاہر کو بھی سجا دیجئے، ہمارے باطن کو بھی سجا دیجئے۔ اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو نعمتیں تقسیم فرمائی ہیں، اللہ ہم کو نعمتوں میں سے حصہ دے دیجئے، دے دیجئے اللہ، دے دیجئے اللہ، دے دیجئے اللہ، ان نعمتوں میں سے حصہ دے دیجئے۔ اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رکھیے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے گا، اور جب وقت مقرر آئے اللہ ایمان کامل پر آسان موت دے کر اپنے پاس بلا لیجئے گا، اور بے حساب و کتاب مغفرت فرما دیجئے گا. اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ایک درخواست اور ہے، اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے اللہ درود و سلام بھیجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.